بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اوپر کی آیت میں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی معیت کا اعلان اللہ نے فرمایا مومنوں کے ساتھ. تو اب اس معیت کو حاصل کرنے کے لیے ان آیتوں میں اللہ تعالی نے دو شرط بیان فرمائے. ایک شرط یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو اور اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ مشابہت ظالموں کا، کفار کا بالکل نہ ہو. تو یہ دو شرطیں جب پائی جاتی ہیں تو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اور اگر دیکھا جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے ظاہر میں، جو مسلمانوں پر تقریباً پوری دنیا میں تکلیف ہے، فلسطین کا مسئلہ ہو، عراق کا، شام کا ہو، کہیں بھی دنیا میں، تو مسلمان آج تقریباً کفار جیسے ہو گئے ظاہر میں، اپنے لباس، اپنے طور طریق، اپنے رہائش، اپنے رہن سہن، ہر چیز میں. تو اللہ کی معیت نہیں ہوتی. اور دوسرے یہ کہ ہم دین میں بھی بہت کمزور پڑ گئے. حاجی بھائی پادیا جو ساؤتھ افریقہ کے امیر رہے، ایک مرتبہ ان کا ہوائی جہاز میں سفر ہوا تو ایک یہودی پادری ان کے ساتھ میں تھے. تو بات چیت میں وہ پادری نے کہا، آج ہمیں مسلمانوں سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ ہے. آج مادی طاقت کے اعتبار سے جس کے پاس زیادہ مادی طاقت ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اور کہا کہ اس وقت ہمارے پاس زیادہ مادی طاقت ہے تو ہم غالب ہیں. ہاں، جس وقت آپ کی مسجدیں فجر میں اتنی بھرنے لگے گی جتنے جمعہ میں بھرتی ہے، تو پھر ہم آپ سے لڑائی بھی نہیں کریں گے. پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. جو حقیقت اور پیچھے کی بات، اندرونی بات، افسوس ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم علماء ہو کے بھی نہیں جانتے، یہ یہود اس کو جانتے کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے. تو یہ ہے کہ تو اللہ کی مدد آتی ہے. اسی بات کو میں نے لندن کی ایک مسجد میں کہی تو اس کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا کہ میں ہندوستان یا پاکستان کا رہنے والا ہوں، ہر سال جاتا واپس، اور وہ علاقہ یہودیوں کا تھا، اور میرا یہودی پڑوسی وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے ملتا ہے، اور دوسری تیسری مرتبہ اس نے مجھے پوچھا کہ کتنے لوگ فجر میں آتے ہیں. تو مجھے بھی تعجب ہوا کہ یہ یہودی یہ سوال کیوں کرتا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمیں تم لوگ کا ابھی آج کوئی خوف نہیں، لیکن جب فجر میں تمہاری مسجدیں بھرنے لگے گی پھر ہمیں تم سے خوف ہوگا، اور پھر ہم تم سے لڑیں گے بھی نہیں. تو اللہ کی معیت جو ہے، اللہ کی مدد ان اعمال میں آتی ہے. یہاں سین ڈیاگو جو چیلی میں ہے، وہاں ایک بہت اچھے ہمارے دوست ہے، عبداللہ سعود، عرب ہے. تو وہ چھوٹا بچہ جب تھا، اب اس کی عمر تقریباً 60 سال کی ہوگی، جب 5-6 سال 4 سال کی اس کی عمر ہوگی، تو یہ لوگ یہودیوں نے ان کو وہاں پیلسٹائن سے جلا وطن ایکزائل کیا اور یہاں ساؤتھ امریکہ میں ان کو ڈالا. ان کے والد ان کو بتاتے تھے، یہ چھوٹا تھا، ان کے والد بڑے تھے، کہ شرون جو پرائم منسٹر رہا اسرائیل کا، وہ آرمی جنرل تھا، جوان تھا اس وقت، اور اس کو عربی بھی بہت اچھی آتی تھی. تو اس نے ان تمام مسلمانوں سے کہا، یہ زمین جسے ہم تمہیں نکال رہے یہ تمہاری زمین ہے، تم ہی پھر واپس یہاں آؤ گے اور تم ہی پھر قابض ہوں گے اس زمین کے، لیکن آج نہیں، کل نہیں، جس وقت تمہاری مسجد فجر میں بھرنے لگے جیسے جمعے میں، تو پھر یہ تمہاری مسجد، یہ زمین پھر تمہیں مل جائے گی۔ تو اللہ کی مدد ان اعمال کے ساتھ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج جیسے کہ ہم طلبہ بھی ہے، چھٹی ہوتی ہے تو کفار کا لباس پہنتے ہیں، جہاں ذرا موقع ملتا ہے ان کی برائیاں، خرابیاں سیل فون پر، انٹرنیٹ پر، یہ تمام، تو اس سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اور پوری دنیا پوچھ رہی کہ کتنے مسلمان، کتنی دعائیں ہو رہی، مکہ شریف، مدینہ شریف میں، پوری دنیا میں ختم قرآن کے موقع پر کیسی دعا ہوتی ہے، کتنے لاکھوں انسان مسلمان ہوتے ہیں اور کیسی دعائیں ہوتی ہیں حرمین کی، اور کتنے آمین ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہاں پر کھانا پینا ہمارا کیسا ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، اور ہمارے سب طور طریق، یہی عبداللہ سعود نے سنایا کہ مکے شریف میں اس نے کوئی یہ کینٹاکی یا کوئی وہاں سے کچھ خریدا، تو پیسے دیے، اور وہ آدمی نے اس کو کہا گڈ ایوننگ، تھینک یو، تو اس نے، یہ اس کا جذبہ تھا، اس نے کہا کہ مکہ شریف میں اور گڈ ایوننگ، سلام کرو، جزاک اللہ کہو، وہ بھی اصرار پہ تھا، یہی کہتا رہا گڈ ایوننگ، تھینک یو۔ تو پھر بہت مشکل سے اس سے کہلوایا سلام، وہ مسلمان، مکہ شریف، حرم بالکل سامنے، اور یہ ان کی فیزا پوری، تو کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ جب مراکز پر یہ ہماری حالت اور پوری دنیا میں یہ ہماری حالت، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور ہم جو طلبہ ہے، علماء ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان کے طریقے، ان کے گناہوں میں، ان کے سپورٹس میں، ان کے لباس میں، ان کی رہائش میں، ان کی برائیوں میں، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ تھوڑی دیر اللہ کو دھوکہ دینا کہ ہم تفسیر پڑھتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، اور دل میں کفار کی محبت، ان کے طریقوں کی محبت، تو اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا، تو وان اللہ مع المؤمنین، اللہ مؤمن، وانتم الاعلون، شرط ہے اس کے بعد، ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان اور ایمان کے صفات ہم میں ہو، تو آج بھی وہ مدد جو بدر میں آئی، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے، وہی مدد آج مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایسے مومن بنے، اس درجے کے تو نہیں، لیکن کم از کم اس لائن میں۔ تو آج کتنے مسلمان علماء کے گھر میں، تبلیغیوں کے گھر میں، صوفیوں کے گھر میں داخل ہو، تو پورا کفار کا نقشہ، اسلام کا سنت کے مطابق کوئی نقشہ نہیں۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہوں گے انشاءاللہ، اب کتنے بڑے بزرگ تھے، مدینہ پاک میں پوری زندگی تبلیغ کے کام کرتے رہے، وہیں انتقال بھی ہوا۔ تو ایک مرتبہ جب یہاں تشریف لے آئے سب اکابر کے ساتھ، روانگی کے وقت میں ساتھ ان کے قافلے میں تھا، تو ایک آدمی نے، جو ان سے بے تکلف ہو گئی، دوستانہ تعلق ہو گیا تھا، مولانا کو دعوت دی ناشتہ کی، تو مولانا نے بے تکلف ہی تھے، دوستانہ تعلق، کہا کہ میں نہیں آتا۔ کہا کیوں مولانا، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ مجھے دعوت نہیں دیتے، میں دعوت دیتا ہوں۔ کہا تم چاہتے ہو کہ میں، تم سمجھتے ہو کہ میں بزرگ ہوں اور میں تمہارے گھر آؤں گا تو برکت ہوگی؟ تو کہا بات تو یہ ہے، اصل تو یہی بات ہے، دعوت تو بہانہ ہے، آپ جیسے بزرگ آئے ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ تو مولانا نے فرمایا تمہارے گھر میں یہ سب سیٹی، صوفہ، کاؤچز وغیرہ، پورا یہود نصارہ کا طریقہ ہے، اسے کوئی برکت نہیں آ سکتی ہے۔ تم سنت لے آؤ، اس کو سنت کے مطابق بناؤ، تو کوئی بزرگ نہ بھی آئے، سنت سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں، پھر برکت ہوگی۔ پھر کوئی بزرگ آئے تو نور و نالا نور، اور بھی برکت ہوگی۔ تو ان باتوں کو آج مولوی بھی نہیں سمجھتا ہے، مولوی کے گھر میں داخل ہوتے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی فرعون حامان کے گھر میں ہم داخل ہوئے، نہ کوئی نشان اسلام کی، نہ تو کوئی بک شیلف کتابوں کی ہے، نہ کچھ ہے، وہیں پورا نقشہ، اتنا ہے کہ وہ لوگ نقشے ڈالتے ہیں اور چیزوں کے، ہم نقشے ڈالتے ہیں اللہ، محمد کے، کچھ آیت الکرسی کے، وہ بھی نمائش کے لیے، کچھ اس سے وہ تو اس کے نیچے ٹی وی ہوتی ہے، اور ٹی وی میں ننگی ننگی عورتیں آتی ہیں، اور اوپر آیت الکرسی، اوپر اسماء الحسنی، تو یہ تو اللہ کی لعنت کو دعوت دینا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کی معیت جو ہے وہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول. یا ایھا الذین آمنوا, اے تم لوگ جو ایمان والے ہو, جانو کہ اللہ کی معیت ان اللہ مع المؤمنین, وہ اطیعوا اللہ و رسولہ میں ہے. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول. یہ بھی جگہ جگہ اللہ نے اعلان کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم بشر ہے, تم سے کمزور ہے, غلطیاں ہو, لیکن اس لائن پر پڑھو. آدمی صحیح راستہ پہ جاتا ہے, وہاں سٹک ہو گیا, پیٹرول اس کا خلاص ہو گیا, پنچر ہو گیا, کوئی نہ کوئی مدد کرے آگے اس کو مقصد تک پہنچا دے گا. لیکن آدمی غلط راستہ پہ ہو اور بہت تیزی سے چلا جاتا ہے تو ابھی اپنے مقصد کو نہیں جائے گا, غلط راستے پہ. تو کم سے کم دل کا ہمارا رخ صحیح ہو. پھر کمزوریاں ہیں انسان میں, کبھی کوئی گناہ بھی ہو گیا, کبھی کچھ ہو بھی گیا, وہیں سرقہ وہیں زنا, تو ابھی انسان پہنچے گا, لیکن صحیح راستہ پہ ہو. اگر غلط راستے پہ ہو تو پھر وہ اپنے منزل مقصود کو کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے, کوئی گناہ ہو جائے بتقاضا بشریہ کے, توبہ استغفار کرو, لیکن صحیح دل میں وہی اسلام اللہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہو. ولا تولوا عنہ, اور اس سے منہ مت پھیرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں. وانتم تسمعون, حالانکہ تم سننے والے, ایمان والے کان والے ہوتے ہیں. جو ایمان والے ہوتے وہ سنتے ہیں, اور جو منافق ہوتا ہے وہ ایمان والے نہیں. منافق تو ایمان والا نہیں, صورتاً مسلمان ایمان والا ہے, لیکن وہ ہے کہ سمعنا و اطعنا. مسلمان جو ہے سمعنا و اطعنا, لیکن ایک اور آج گروپ طبقہ ہے کہ صرف سمعنا ہے, نہ وہ کہتے کہ اسینا, نہ وہ کہتے ہیں اطعنا, بس سمعنا, ہم نے سن لیا, سننی ہو گئے, سن کے اتنے وہ سننی ہو گئے, وہ کچھ کرتے نہیں. یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تسمعون والا ہے, وہ ان کے دل کے گوشے ہے, گوشے دل, کان دل کے ان کے پاس ہے, وہ دل کے کانوں سے سنتے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کا کرتے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, یہ اس کی تشریح ہے. وانتم تسمعون, اور تم مت ہو ان لوگوں جیسے جو کہتے کہ سنتے ہیں اور وہ نہیں سنتے. یعنی جیسے کہ کبھی کوئی نصیحت کرتا ہے اور وہ جوان جو ہے, جوان لڑکا لڑکی, ان کو کچھ سننا ہی نہیں, تو ان کو کہتے تم نہیں سن رہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کر رہے لیکن وہ سیل فون پہ سب دبا رہے ادھر ادھر, تو وہ کچھ نہیں سن, تم سنتے نہیں ہو. کہتے ہم سن رہے لیکن وہ نہیں سن رہے. تو وہ ہے کہ سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں, نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ سننے کو تیار نہیں. وہ پہلے سے یہ گلاس میں اگر پورا بھرا ہوا ہو اور اس کو خالی نہ کرے تو کیسے اس میں دوسرا پانی ڈال سکتے. جو اکثر جوان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ تم بولتے رہو, ہم تو جو ہمیں کرنا ہے ہم زیادہ جانتے ہیں, تم اس وقت کے حالات, تم لوگ بڈھے لوگ تم نہیں جانتے, ہم زیادہ جانتے ہیں. تو وہ پورا گلاس بھرا ہوا ہے اور لوگ جو نصیحت کرتے کچھ اس میں نہیں جاتا. وہ تو اگر خالی کرے, اور جو آدمی اساتذہ کے پاس, ماں باپ کے سامنے, شیخ کے سامنے خالی ہو کے آتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو پہلے سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور آداب یہی ہے کہ آدمی سبق میں بھی آئے, اگر وہ یہ سمجھے کہ میں سب جانتا ہوں, پورا سبق میں جانتا ہوں, یا مال اسف اگر وہ یہ سمجھے میں استاد سے بھی زیادہ جانتا ہوں, تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا. جو شیخ کے پاس جاتا ہے اور یہ سمجھ خالی ہو کے جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, اس کو فائدہ ہوگا. اور جو جانتے سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہے, اور بات بات پر اس کے دل میں اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے, اس کو فائدہ تو کیا, الٹا نقصان ہوتا ہے. تو اپنے بڑوں کے سامنے, ماں باپ بھی ہو جو بھی ہو, آدمی جو ہے ان کی بات سنے, اپنے دل کو خالی کر کے سنے, تو اس میں کچھ آتا ہے, ورنہ اس میں کچھ بھی نہیں آتا. ایسے لوگوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ایسے مت ہو ان لوگوں کے جو کہتے کہ ہم سنتے ہیں اور وہ حقیقت میں نہیں سنتے. ان شر الدواب عند الله, یہ اور مزید اس کی تشریح اور تفسیر خود قرآن شریف کر رہا ہے. القرآن یفسر بعضها بعضا, خود قرآن شریف زیادہ اس کو بیان فرما رہے کہ سب سے زیادہ برے جانوروں میں, جانور سب چوپائیوں میں, جانوروں میں اللہ کے نزدیک وہ گھنگے وہ بہرے ہیں, سم البکم گھنگے جو نہیں جو سن نہیں سکتے, حق بات بول نہیں سکتے, الذین لا یعقلون جن کے پاس کوئی عقل نہیں. تو وہ سمجھتے کہ ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور وہ حق بات ان کے زبان پہ آتی نہیں, حق بات کو وہ سنتے بھی نہیں, وہ سن ہی نہیں سکتے. اللہ نے ان کو بہرا کر دیا حق بات سے, تو وہ حق بات کو سن بھی نہیں سکتے, حق بات کہہ بھی نہیں سکتے. آج کتنے ہمارے طلبہ جو ہمارے مداری سے فارغ ہوتے ہیں, پھر وہ کوئی سلفی ہو گیا, کوئی کیا ہو گیا, اور یہ کہ وہ ان کے دماغ بالکل خراب ہو گئے. اب وہ حق بات اساتذہ ان کو سمجھاتے تو ابھی وہ نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے, وہ خود جو ہے کتنی غلط غلط باتیں کرتے ہیں. اب بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہی لوگ جنہوں نے مدارس میں پڑھا لیکن وہ گھنگے بہرے ہیں حق بات سے, حق بات کو سنتے نہیں, حق بات کو بولتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ان لوگوں کے بارے میں, ولو علم اللہ فیہم خیرن, اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر ان میں جانتا, لأسمعهم, اللہ ان کو سناتے, اللہ ان کے دل کے کانوں کو کھولتے تاکہ وہ سنتے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں ساؤتھ افریقہ تشریف لے آئے تھے, تو لوگوں نے کوئی مجلس میں بتایا کہ کتنی جوان لڑکیاں جو ہے مرتد ہو رہی, غیروں کے ساتھ شادی کرتی ہے وغیرہ. تو حضرت نے فرمایا آپ افسوس زیادہ نہ کریں, یہ پہلے ہی سے مسلمان صورتاً مسلمان تھی. تو یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان میں کوئی صلاحیت, پہلے ہی سے کوئی صلاحیت نہیں, اسلام کی صلاحیت نہیں. تو اس کو اللہ فرما رہے کہ اگر اللہ جانتے, یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں جانتا, اللہ سب جانتے, مطلب اس آیت کا کہ اللہ جانتا ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں, یہ نہیں کہ اگر اللہ جانتا کہ اللہ کا علم پورا نہیں, نعوذ باللہ, اللہ پاک ذرا اور تحقیق کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ ان میں خیر نہیں, مطلب یہ کہ ان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. ولو اسمعهم, اور اس حالت میں جب وہ سننے کو تیار ہی نہیں, اگر ان کو سنایا اور وہ بہرے ہیں, لتولوا, منہ پھیر کے, وہم معرضون, اور اعراض کرتے ہیں, بات سننے کو تیار نہیں. پہلے مدارس میں بھی یہ ایک شرط ہوتی تھی, مدرسہ جو علماء جو مدرسہ چلاتے کہ طالب علم کا امتحان لیتے کہ اس میں صلاحیت ہے حق بات قبول کرنے کی, اگر وہ صلاحیت نہ تو ان کو پڑھاتے بھی نہیں. کیونکہ جیسے گدھے کے سامنے زعفران رکھنا بیکار ہے, گدا بیچارہ کیا جانتا ہے یہ زعفران ہے, یہ سوکھا گھاس ہے, کچھ نہیں جانتا. تو جن لوگوں کو قدر نہیں وہ مدارس میں پڑھتے ہیں لیکن ان میں کوئی وہ تمیز بھی نہیں, کوئی قدر بھی نہیں, لیکن اس وقت بہت ذوف آ گیا ہر اعتبار سے. تو اب مدارس میں جو بھی آتا ہے کوئی خیر کی امید سے پڑھا دیتے ہیں, شاید کوئی خیر اس میں سے نکلے. پہلے تو ان کا امتحان استعداد علمی کا نہیں ہوتا کہ اس میں خیر کا قبول کرنے کے استعداد اس میں ہے یا نہیں, اور ایسے لوگوں کو پڑھاتے, پھر وہ جا کے بڑے بڑے کام بھی کرتے, بڑے علماء بنتے, بڑے بڑے اولیاء بنتے ایسے لوگ. تو یہ ہے کہ دل کی کیفیت, دل سے آدمی قبول کرنے کے اس میں استعداد بھی نہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جن میں دل سے وہ قبول کرنے کو کا استعداد ہی نہیں رکھتے, حق بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے, تو ان میں شیطان بھی ساتھ ان کے ہو جاتا ہے, اور طرح طرح کے پھر وہ اشکالات بھی کرتے ہیں, عجیب عجیب اشکالات بھی کرتے ہیں, پھر وہ لوگوں کو کوئی نفع نہیں ہوتا. تو یہ تمام مقدمہ ہے آگے کی بات کے لیے, اور یہ مضمون خاص علماء کے لیے ہے, یہ پورا بیان جو قرآن شریف کا ہے وہ علماء کے لیے, یہ اوپر کا جتنا مضمون ہوا وہ اس لیے تاکہ ہم کان کھول کے سنیں اور اپنے استعداد کو اجاگر کریں کہ حق بات ہمیں پہنچے گی تو ہم سنیں گے. تو آگے یہاں یا ایھا الذین آمنوا, لیکن ایمان والوں میں خاص یہاں علماء سے خطاب ہے, استجیبوا للہ وللرسول, استجاب جواب دو, قبول کرو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے, یعنی اذا دعاکم, جب یہ آپ کو بلائے اور یہ آپ کو دعوت دے تو ان کی بات کو سنو, کو اللہ کی بات کو سنو, رسول کی بات کو سنو. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب مثلا تبلیغ کا کام جب شروع ہوا تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے تدریجاً کام بڑھایا, پہلے تو صرف سورہ فاتحہ پر لوگوں کو سکھاتے, ان کا وقت مانگتے تھے صرف سورہ فاتحہ سیکھنے کو, پھر اور آگے ہوا, گشت ہوا, ایک گھنٹہ ہوا, جب تین دن کی بات آئی تو اچھے اچھے لوگ نے کہا یہ ناممکن ہے, کیسے لوگ تین دن لگائیں گے جماعت میں. تو مولانا الیاس رحم بھائی عبد الوہاب جو اس وقت ہے پاکستان میں رائے ون میں, خود انہوں نے کہا کہ حضرت لوگ ایک گھنٹے کے لیے تیار نہیں ہوتے وقت دینے کو, آپ تین روز کی بات کرتے ہو کون تیار ہوں گے. تو مولانا نے فرمایا طریقہ کام کا یہ نہیں ہے, جو میں نے کہا اس پر عمل فوراً کرو, اس پر عمل کرو فوراً, یعنی تین دن کی تشکیل کرو, جو پھر رکاوٹ پیش آئے پھر میرے پاس, پہلے سے تمہاری ذہن میں بٹھا دیتے ہو کہ کوئی تیار نہیں ہوگا, یہ غلط ہے, وہ کام کرنے کا طریقہ نہیں, تم شروع کر دو, پھر جو رکاوٹ پیش آئے پھر وہ رکاوٹ کو دور کرو. مثلا کوئی کہے کہ ایک مرتبہ سری لنکا میں جماعت میں میں تھا, حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اکابر کے ساتھ, تو جمعے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے, زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے, گیارہ ایک بجے مولانا نے مجھ سے فرمایا دیکھو یہ ایک مسجد ہے, تمہیں وہاں جانا ہے, جمعے کی نماز وہ بیان کرنا ہے اور لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینی ہے, تم کیسے وہاں پہنچو گے, وہ مسجد کہاں ہے, رہبر کون ہے, میں کچھ نہیں جانتا, تمہیں جانا ہے, اب اجنبی جگہ میں کچھ بھی نہیں جانتا, زبان بھی نہیں جانتا ہوں, اور ابھی ہم آئے کچھ دن پہلے, کچھ بھی نہیں جانتے, کس سے پوچھے. لیکن یہ پھر اللہ نے توفیق دی, میں نے ہمت کی, اللہ نے پہنچایا, جگہ بھی مل گئی, ٹائم پر پہنچے بھی, بیان بھی کیا, لوگوں کو دعوت بھی دی. تو یہ ہے کہ اگر میں کہتا مولانا کیسے میں جاؤں گا, کیسے, میں تو جانتا بھی نہیں, زبان نہیں جانتا ہوں, یہاں سیلون یہ جو اس کا کیپیٹل ہے کیا ہے کولمبو, میں کسی کو نہیں جانوں, میں کولمبو کو کیا جانوں, میں کیسے جاؤں گا. تو کیسے آدمی ہمت کرے, پھر اللہ راستہ کھولتے ہیں. یہاں موریشس میں ایک جگہ کنجاب ہے, تو ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے مدینہ پاک میں تھے, خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کنجاب جاؤ اور وہاں لوگوں پر دینی محنت کرو. اب وہ جب اٹھے پریشان, کنجاب کوئی چیز ہے, کوئی ملک ہے, کوئی برتن ہے, کوئی کیا ہے کنجاب, کچھ نہیں جانتے, لیکن حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ ہمت کے, اور آج وہاں کتنی دینداری ہے, جو لوگ موریشس کے ہیں اور جو وہاں جاتے جانتے ہیں کنجاب میں, ماشاءاللہ بہت دینداری, وہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے, لیکن وہ تو اس طریقے سے. تو کام کا طریقہ یہ ہے کہ جو حکم ہو اس پر تم تیار, پہلے سے اپنے ذہن میں سب رکاوٹیں خود پیدا کرتے ہو, پھر کام کیسے ہوگا. مومن جو ہے وہ ہمت کر کے, اور یہ پورا بدر کا بھی اسی کا سبق سکھاتا ہے کہ بدر میں وہ لوگ نکلے قافلے کے لیے, لیکن اللہ نے مور دیا پورا, اور وہ لشکر جرار پورا لیس ہو کے آیا, اس کا اللہ نے مقابلہ اور ان سے بھیر دیا, اور ان سے مقابلہ اللہ نے کرا دیا, تو اللہ نے مدد بھی فرمائے. تو اللہ فرماتے جو بھی اللہ کا اور رسول کا حکم ہو, اور اسی بدر میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے تقریر کی کہ پوری امت کے لیے سبق آموز ہے کہ اے اللہ کے رسول, اگر آپ ہمیں حکم دے کہ ہم پہاڑ سے چلانگ لگائے ہم تیار ہیں, آپ ہمیں حکم دے کہ دریا کے اندر ہم ہوتا لگائے ہم تیار ہیں, آپ ہمیں حکم لگائے کہ ہم آگ میں چلانگ لگائے ہم تیار, تیار ہے. تو یہ ہے مومن کی شان ایسی کہ جو بھی اس کو حکم ہو وہ کرنے کو تیار. پھر اللہ کی مدد بھی ایسی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں نمرود نے ڈالا, اور اس وقت اگر پہلے سے آگ یا باغ بن جاتا تو نمرود ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کود پڑتے, لیکن وہ آگ ہی آگ تھی اور تیار اللہ کے حکم پر اور اللہ کے بھروسے پر ابراہیم علیہ السلام تیار. اور جیسے آگ میں داخل ہوئے عین اسی وقت اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا. تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر آدمی تیار ہو, ایسے جذبہ ایمان کا ہو. استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب وہ تم کو دعوت دے اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی دے, جو تمہیں احیاء کا ذریعہ بنائے, تمہاری زندگی تمہارے اندر آئے. اور یہ ہے کہ دین پر چلو. یہ اس کی تفسیر جو ہے, کون سی چیز ہے جو تمہیں زندگی دے گی, وہ دین ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام میں. تو آج وَإِن نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَضَلَّنَا اللَّهُ, اللہ تعالی ہمیں پھر گمراہ کریں گے, اللہ ہمیں پھر ذلیل کریں گے. تو یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو دین کی طرف آدمی جائے, اس میں حیات ہے. حیات مثلا ہم سب زندہ ہے, ہم خود چل کے یہاں آئے, کسی کے بھروسہ اور سہارے سے نہیں. یہ ہے آدمی وہ خود کام, بلکہ اگر ضرورت ہوئی تو ہم کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اور ایک آدمی لنگرا لولا وہ خود پر صحیح چل بھی نہیں سکتا, دوسروں کو اس کی مدد کرنی پر. ایک آدمی کوما میں, اس کو دفن نہیں کر سکتے, کوئی ڈاکٹر اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لکھ سکتا ہے, یہ کوما میں ہے. لیکن وہ کچھ نہیں, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ استنجا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ زندگی آوے انسان کے اندر, دینی زندگی, اور وہ روحانی طاقت اللہ تعالی کی طرف آئے. اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بھی حکم ہے اس کو مانو, اس کو قبول کرو, اور فوراً اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. پھر جو رکاوٹ آئے پھر وہ دیکھی جائے, لیکن پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تعالی نے حکم دیا کہ مثلاً تم اسلام پر چلو, لباس تمہارا اسلامی ہو. اب کتنے لوگ پہلے رکاوٹ, ہم ایئرپورٹ جائیں گے لوگ ہمیں کیسے دیکھیں گے, اور کتنے اچھے لوگ کپڑے بدل ڈالتے ہیں جب سفر میں جاتے ہیں, اسلامی لباس نہیں پہنتے. کتنے لوگ کوئی خطرہ سے داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, داڑھی ہوگی. حالانکہ داڑھی سے کتنے لوگوں کی حفاظت ہوئی, لیکن شیطان یہ دھوکا دیتا ہے کہ تمہارے اسلامی لباس میں عورتوں کو کہ برقعے میں تم جاؤ گے, فرانس جاؤ گے, وہاں تم بہت سختیاں کریں گے تم پر. دوسرے ملکوں میں جہاں اسلام آج کل حجاب پر پردہ پر پابندی حکومت نے لگائی تو تمہیں یہ تکلیف. تو یہ ہے آدمی جائیں اور کوشش کریں, جب وہ لوگ کہے پھر دیکھا جائے گا کیا صورت. اور ایسے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ہوا, کتنے ایسے سفر ہوئے, کوئی تکلیف نہیں, کسی نے نہیں روکا, کوئی پولیس نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. لیکن شیطان یہ پہلے سے دھمکی دیتا ہے, گھبراتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. نماز پڑھنے کا ٹائم, پھر آدمی ڈرتا ہے کہ کیسے ہم نماز پڑھیں گے. ابھی پچھلے سال عمرہ سے ہم واپس آئے, مغرب کا وقت اس وقت ہوا کہ یعنی جدہ ٹرمینل سے نکل جانا پڑا, ٹائم ہو گیا جہاز کا. اور اگر ہم وہاں مصر جہاز تھا وہاں پہنچتے تو مغرب کا وقت نکل جاتا. تو ہم چلے گئے اور جہاز میں سوار ہونے سے پہلے میری نواسیا وغیرہ تھی, میں نے کسی کو کچھ مت بولو, چپ چاپ سے نماز شروع کر دو ٹام ایک پر. تو وہ پولیس وہ آفیشل فوراً آیا, لیکن اس نے دیکھا ہم نے نماز شروع کر دی, کچھ نہیں کر سکے. نماز پڑھ لی, اس نے کہا کہ یہاں تمہارے یہاں خطرہ ہے پیٹرول کے فیومز وغیرہ, لیکن تمہارے احتیاط سے ہم منع کرتے ہیں, لیکن نماز ہو گئے ہماری. تو یہ ہے کہ آدمی, اور یہ بھی ہے کہ آپ وہاں نماز ایسے موقع پر پڑھے تو سورہ بقرہ مت شروع کرو. بعض لوگ پھر اتنا وہ لمبا وہ سب تسبیحات 15-15 مرتبہ تسبیحات پڑھتے ہیں, نہیں مختصر کرو جو شریعت نے اجازت دی. تو ایسے موقع آدمی وہ کر سکتا ہے, ہمت کرے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن پھر لوگ شروع ہی سے کہتے ہیں جہاز میں ٹرکش ایئر لائن میں پہلے ابھی تو مجھے معلوم نہیں بہت سختی کرتے تھے کہ یہ جامع نہیں ہے, مسجد نہیں, کیسے تم نماز پڑھ سکتے ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہوٹل بھی نہیں, کیوں کھانا کھلاتے ہو, اور یہ سونے کا کمرہ نہیں, کیوں لوگوں کو سونے دیتے. یہ اگر وہ ہے تو پھر یہ ہے کہ آدمی نماز شروع کر دے, پھر وہ لوگ کچھ جا کے ان کو پوچھتے ہیں وغیرہ, تو پھر وہ منع کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھو ان کے سرونگ کا ٹائم نہ ہو, ان کے راستے میں مت آؤ, شروع کر دو, پھر کام بن جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں دل سے, دل اور جان سے آدمی کا پورا تحیہ اور پورا اس کا فیصلہ اور عزم ہو کہ مجھے کرنا ہے, پھر اللہ کی مدد بھی ایسے آتی. اور اس میں زندگی, دینی زندگی میں زندگی ہے, ورنہ آدمی کی زندگی جانور سے بدتر ہوتی ہے. کفار کے ہم غلام بنتے ہیں, جن لوگوں نے کتوں کو ان کا امام بنایا, مغرب میں یہ لوگ کتوں کو واکس کے لیے لے جاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو جن لوگوں نے کتوں کو امام بنایا, ہم نے ایسے لوگوں کو امام بنایا, یہ کوئی زندگی ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت چھوڑ دی اور ایسے لوگوں کی جا کے مقتدی ہم بنے, تو وہ آدمی میں کیسے خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے. تو دین میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانو اور تہ دل سے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو, اللہ کی مدد آتی ہے. اور اس میں تاخیر اور تعمل اور استخارہ اور مشورہ نہیں کہ مجھے ابھی فجر کے لیے آج میں اٹھوں, دوست سے پوچھے کیا میں اٹھوں یا نہ اٹھوں, اس میں کوئی مشورہ اور کوئی استخارہ نہیں ہے. کیونکہ وہ عالم, اور تم جانو, یعنی تہ دل سے تم جانو اس بات کو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبی, اللہ حائل ہوتے بیچ میں آ جاتے ہیں آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان, یعنی اس کی نیت اور اس کے عمل کے درمیان. آدمی ٹال مٹول کرتا ہے میں یہ کام کروں نہ کروں, اللہ پھر اس کا ارادہ بدل دیتا ہے. ساتھی جو ہے وہ فحش چیزیں سیل فون پہ دیکھتا ہے, انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے, اور آپ سوچے کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں تو آپ مبتلا ہو جاؤ گے. آپ فوراً کہ میں نہیں دیکھوں گا, یہ حرام ہے, بالکل حرام ہے, میں نہیں دیکھتا ہوں. ٹی وی پر جانا آپ تہے دل سے طے کریں, میں کبھی ٹی وی پر نہیں جاؤں گا, ٹی وی نہیں دیکھوں گا. پھر اللہ کی مدد اس میں آدمی سوچتا ہے کہ میں جا کے پوچھوں مشورہ کرو. حرام کی چیزوں میں مشورہ اور اس میں پھر استخارہ, یہ بالکل نہیں ہے. آدمی جو ہے سوچے کہ اللہ تعالی, جب آدمی ٹال مٹول کرتا ہے, ڈگمگاتا ہے, ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, پھر اللہ بیچ میں آ جاتے اور آدمی کی نیت بھی بدل جاتی ہے اور پھر آدمی برائی کی طرف چلتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور جانو کہ تمہارا ابد الآباد کا جو لوٹنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. یہ جو تم کسی اور کو خوش کرنے کو, دنیا والوں کو خوش کرنے کو, اپنے کمیٹی والوں کو خوش کرنے کو, اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو, کنبا والوں کو خوش کرنے کو, اور ان اور کسی اور کو خوش کرنے کو, تم ان کے طرف نہیں لوٹو گے. وہ تمہارا اخیری انجام جو ہے ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے, آپ اللہ ہی کی طرف لوٹو گے. اور وہیں دنیا میں ہو سکتے آپ کو کوئی تکلیف آئے, کوشش عافیت تو پوچھتے رہے اور کوشش کرے کہ کوئی تکلیف نہ آئے, لیکن اگر وہ آئے تو چند روز کی تکلیف, ہمیشہ کی زندگی آخرت کے. اور کتنے یہ اصحاب یہ جو کون سی صورت ہے جس میں وہ ترنچ کھودا گیا, بروج, تو اس میں وہ ایک ماں تھی اور اس کا چھوٹا بچہ شیر خار دودھ پیتا, تو دشمنوں نے وہاں کے بادشاہ نے بچے کو لیا اور آگ میں ڈالا, اور پھر بچے نے ماں کو آواز دی وہاں آگ سے, ماں تم آگ میں آ جاؤ, یہاں تو جنت ہے آگ میں, یہاں کوئی تکلیف نہیں, تو آپ فکر مت کرو, باہر سے آگ دکھ رہی ہے, اندر سے یہ باغ ہے, جنت ہے. تو یہاں دنیا میں تھوڑی دیر کی کچھ تکلیف برداشت کر لے آدمی, اور اس میں بھی اللہ صبر دیتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے, اور وہ تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی, اور پھر ہمیشہ آخرت کی زندگی آدمی کی بن جاتی ہے. تو تم اللہ تعالی کی طرف لوٹو گے. اور یہ تمام تر یہ مضامین اور جو میں نے عرض کیا یہ گویا کہ علماء کے لیے بیان ہے. آگے جو اللہ نے فرمایا اس اللہ نے تیار کیا خاص چیز جو ہے اس تو پورے مضمون کے وَتَّقُوا فِتْنَةً تم ایک ایسا فتنہ سے بچو. وہ کون سا فتنہ؟ تفسیر اس کی یہ مداہنت فی الدین. یہ علماء میں بہت عام ہو گئی یہ بیماری. عالم سمجھتا ہے میں مدرسہ دارالعلوم بھی بناتا ہوں چلاتا ہوں میں تفسیر حدیث پڑھاتا ہوں لیکن اکثر علماء آج مداہنت فی الدین میں مبتلا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے کبائر میں سے ہے. پانچ وقت کی نماز بھی ہے اور تمام امور دین کا بھی ہے لیکن مداہنت فی الدین کیا ہے؟ مداہنت فی الدین غلط بات ہو رہی شریعت کے خلاف آپ کے اندر قوت اور طاقت بھی ہے کہ آپ یا تو اس کو روکے ہاتھ سے, اگر ہاتھ سے نہ روکے زبان سے آپ کہہ سکتے, زبان سے آپ نہیں کہہ سکتے تو آپ دل میں دعا کر سکتے ہیں, آپ اس کو برا سمجھ سکتے ہو. لیکن آج علماء یہ کوئی نہ تو ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے اس کے خلاف بولتے ہیں نہ دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں. مثلا شادیاں ہو رہی, کتنے غیر شرعی شادیاں ہو رہی ہیں, کوئی عالم اس کے متعلق بولتا بھی نہیں کہ یہ اسراف ہے, یہاں بے پردگی ہوتی ہے, گانا ناچنا, آج ناچنا عام ہو گئے مسلمانوں کی شادیاں میں. ابھی ایک ای میل آیا ایک ملک سے, وہاں اس جمعے کے بعد اور یہ سب وہ یہ جو شادی کرنے والا اور اس کے باپ چلہ میں بھی گئے جماعت میں. اب جمعے کے بعد نکاح ہوگا اور سنیچر کے رات یا جمعے کے رات ولیمہ ہوگا لڑکیوں کے گھر, ولیمہ لڑکیوں کے گھر ہوگا اور سنیچر کے رات ریسپشن ہوگا لڑکوں کے گھر, اس میں شراب بھی دیا جائے گا سب کو. وہاں مسلمان بھی آئیں گے غیر مسلم, اس ملک میں عام ہے شراب, مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں سب شراب پیتے ہیں, اس کو یہاں تک کہ حرام سمجھتے بھی نہیں. اور وہاں پھر ناچنا بھی ہوگا اور وہاں میوزک بھی ہوگی, تمام خرافات ہوں گے. اور ایک مولانا پوچھتا ہے کہ ایسے اس میں جانا اجازت ہے؟ وہ ابھی اجازت پوچھتے ہیں کہ اس میں اجازت جانے کی اجازت ہے. ان کے والد نے جو امیر ہے اس ملک کے اس نے کہا میں تو بالکل نہیں جاؤں گا, میں نے کتنا سمجھایا یہ لوگ میری بات نہیں سنتے, میں تو نہیں جاؤں گا. بیٹا وہ بھی عالم ہے وہ پوچھتا ہے ابھی کہ اس میں جانے کی اجازت ہے. یہ ہے حالت ایسے, تو یہ جب ایسی صورت ہے تو یہ جو اور علماء ایسے مجلسوں میں نہ اس کو نہ اس کے خلاف بولتے ہیں نہ روکتے ہیں, روکنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں, اور خود جا کے اس میں شریک ہوتے ہیں, نکاح پر آتے ایسے غلط جگہوں پر اور اس میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالی کا عذاب جو آتا ہے پھر اگر نہ آئے تو کیا, یہ پورا جو اگر آپ ذرا دیکھیں غور سے یہ جو یہ جتنے ریفیوجی نکلتے پیلسٹائن کے اور سیریا کے اور عراق کے, ان کا لباس دیکھو, ان کا طور طریق دیکھو, ایک اسلامی نشان بھی نہیں مل گیا, تو پھر یہ کیسے؟ اور علماء جو ہے ان کا ذمہ ہے کہ وہ اس کے خلاف بولے, نہ بول سکے تو کم از کم اس کے خلاف دعا کرے ہدایت کی. آپ ہم جو جتنے بیٹھے ہوئے اس وقت ہم سوچے کہ کتنے غلط شادیاں ہوتی ہیں, کون ہم میں سے دعا کرتے کہ یا اللہ توفیق دے مسلمانوں کو کہ ان برائیوں سے وہ بچے, ہم دعا بھی نہیں کرتے, ہم اس کی فکر بھی نہیں ہے ہمیں. کون ایسے اس کے خلاف کوئی تیاری کرتے لوگوں کو آگاہ کرتے, مثلا ایک امام ہے مسجد میں اس اکثر لوگ پھر ان کو آن کے بتاتے میری بیٹی کا نکاح ہے 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد پورا لڑکا سے اور تمہارا کیا خیال ہے, تو وہ ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو نکاح سنت کے مطابق کرو مسجد میں کرو اور یہ جتنے رسم رسومات اور خرافات ہیں اس سے بچو, آدمی نہیں کرتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ مداہنت فی الدین, یہ تو شادی ہے. میتوں میں اور جنازوں میں کتنے غلط چیزیں ہوتی ہیں, بدعات ہوتے ہیں, رسومات ہوتے ہیں, کون منع کرتا ہے, کون اس کے متعلق, لوگوں کا لباس کیسے, ابھی دسمبر کا مہینہ ہے, پوری دنیا میں مسلمان غیر مسلم کے پارٹیاں جو پارٹیز جو ہوتی ہے ہر جگہ جہاں کام کرتے ہیں پارٹیز, وہاں شراب, وہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہو, کتنے خرافات, لیکن کوئی اس کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں. لباس ہمارا دشمنوں کا, اس کے خلاف کوئی نہیں. یہ سب علماء کا فریضہ ہے. علماء کا کام آج اتنا رہ گیا, اگر عالم اپنا کام کرتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں تو وہ پڑھاتا ہے, امامت کراتا ہے, مکتب پڑھاتا ہے, دارالعلوم میں پڑھاتا ہے, حالانکہ اصل کام علماء کا انبیاء کے وارث ہے, اصلاح کا کام. تمام انبیاء جو آئے لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے, عقیدوں کا اصلاح, پھر عبادات کی اصلاح, پھر معاملات کا, معاشرت کا, اخلاق کا, حقوق کی ادائیگی کا, ان تمام چیزوں کی اصلاح, یہ علماء کی فکر ہونی چاہیے. لیکن آج اکثر ہماری فکر جہاں فارغ ہوئے شادی کی فکر پہلے, اس کے بعد گھر کی فکر, اس کے بعد کوئی ملازمت مل جائے, کوئی تنخواہ مل جائے معقول, اس کی فکر. حالانکہ اگر ہم اپنے فکر سب ملا کے ایک فکر آخرت کی بنائیں, اللہ ان تمام امور کو اللہ سنبھالیں گے. اور ہم دنیا کی فکر کرتے, اللہ ہمیں چھوڑتے جاؤ, تم اپنے طور پہ کوشش کرو جو تمہیں کرنا ہو, اور پھر آدمی پھنستا ہے, بری طرح سے پھنستا ہے. لیکن اس کا ایک فکر ہو آخرت کی, دین کی, اللہ تمام انتظام اس کے لیے کرتا ہے. اچھی بیوی اللہ اس کو دیتا ہے, جو نیک صالحہ ہوتی ہے, فرما بردار ہوتی ہے, اللہ اس کو مکان, اللہ اس کو بہترین جگہ خدمت کی دیتا ہے. تو علماء کا کام اصلاح کا. پہلے زمانے میں جو بھی طالب علم فارغ ہوتا یا اور ان کے اساتذہ مدرسے والے وہ سب یہی ان کے ذہن میں ہوتا کہ یہ اب جا کے اس علاقے میں اصلاح کرے. لیکن آج زیادہ سے زیادہ کہ وہ پڑھائے گا, امامت کرے گا, اور امامت میں کبھی نہ بولے گا کہ یہ شادیاں غلط ہے, یہ کام غلط ہے. اور مناسب انداز سے کتنے ایسے علماء ہیں, کتنے برس متولی کے نیچے رہتے ہیں اور متولی کی داری نہیں, کبھی 10-15-20-25 سال میں کبھی ایک مرتبہ کہنا تو بہت دور کی بات, دل میں بھی اس نے دعا نہیں کی کہ یہ ہمارے متولی یہ داری رکھ لے تو اچھا ہے, وہ سنت کے مطابق لباس وہ پہنے. وہ مسجد کا متولی ہے, امام کا باس ہے, لیکن اس کا ظاہری شکل و صورت بالکل مسلمانوں کے خلاف, عام متن یہ پوری دنیا میں یہ ہے. لیکن امام کو یہ توفیق نہیں کہ وہ ذرا کوشش کرے, وہ بھی کوشش کرنی چاہے. اگر وہ صاف نہیں کہہ سکتے, کسی اور سے کہلوایا, کم از کم دعا تو کرے. اور اس کی فکر عام بیانوں میں تو بولے داری کا, عام متن علماء داری کا بولتے نہیں, بد نظری آنکھوں کا گناہ کا کوئی بولتا ہی نہیں. یہ اللہ ہمارے شیخ کو جزائے خیر دے کہ ان مضامین کو بالکل اظہر من الشمس حضرت ان کو بیان فرماتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ مداہنت جو ہے علماء کی طرف سے, اس کے تو اللہ نے اس کے طرف اشارہ کیا, وَاتَّقُوا فِتْنَةً, تم ایسے فتنہ سے بچو اور اس کا پاداش اور عذاب کیا ہوگا, لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, کہ اس کا نتیجہ اور اس کا بھگتنا, اس کا عذاب جو ہے وہ صرف جنہوں نے گناہ کیا ان کو صرف وہ اثر نہیں پہنچے گا, جنہوں نے ایسے غلط شادیاں کی, ایسے برائیاں کی, لیکن علماء جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, اس عذاب میں سب اس لپیٹ میں آ جائیں گے. اور جس کو ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جب علماء نے لوگوں کو روکا نہیں اور عذاب اللہ سیلاب کی طرح سے آیا, سونامی کی طرح سے آیا, تو علماء بھی اس میں بہہ گئے, وہ بھی نہیں بچے, صلحاء بھی اس میں بچ گئے. جو آدمی اپنی عبادت کرتا رہتا ہے اور لوگوں کی حالت خراب بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی اور کوئی فکر نہیں, وہ صرف اپنی عبادت کی فکر کرتا ہے, ایسے اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بھی اس عذاب میں بہہ جاتا ہے. آخرت میں اللہ ان کو الگ کر دیں گے, لیکن دنیا میں وہ بھی پھنستے ہیں اس عذاب میں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اس بات کو جانو کہ اللہ کی سزا بہت شدید, اور اللہ کی شدید آدمی نہیں سوچا کتنا شدید. اگر ایک آدمی کہے میں تجھے سخت ماروں گا تو وہ اس کی جتنی طاقت ہوگی, اللہ کی شدید, اللہ کی سختی وہ کتنی سخت ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں ترکیہ میں جب جو مسلمان تھے پہلے اور جو تاتر قوم آئی اور کیسے انہوں نے تمام ایک ایک یہاں تک کہ ایک عورت آتی تاتاری اور وہ مسلمان مجاہد سے کہتی کہ دیکھو میرے پاس اس وقت تلوار نہیں، تم یہی ٹھہرے رہو، میں تلوار لے کے آتی ہوں اور تمہیں قتل کروں گا. اس کو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہاں سے بھاگے بھی، اتنا خوف اور رعب چھا گیا تھا کہ وہ انتظار کرتا، عورت آتی اور وہ اس کے تلوار کے ساتھ اس کو گردن اڑا دیتی تھی. تو یہ ہے کہ آدمی ایسے حالات، لیکن پھر اللہ تعالی نے وعدہ لیا اسلام کو اللہ قائم رکھیں گے. چار ان کے بڑے جنرل جو آئے تھے، یہ جو قوم جو آئے تھے تاتار کے قوم، تین کو اللہ نے ان میں سے اسلام کی توفیق دی. اور اس وقت ترکی قوم سب ان کی نسل ہے، جو اصل جو مسلمان وہاں تھے سب کو ختم کر ڈالا. تو یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو اللہ چلائیں گے. اور کیا تبدیل قومن غیرکم، ہاں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں اللہ کی بات مانتے ہو اور تم اپنے من چاہی کرنا چاہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئیں گے اور اللہ وہ قوم پھر اسلام پر چلے گی. اور یہ جگہ جگہ ہوتا رہا، پوری دنیا میں یہ ہوتا رہا. تو اگر ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارے آب و اجداد مسلمان، میں تو پیدائش مسلمان، میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں یہ ہوں، اس سے کوئی کام نہیں چلتا. یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں ہو، پھر اللہ تعالی پھر حفاظت بھی کرتے ہیں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اور پھر اللہ اس کا ایک ثبوت بھی پیش فرما رہے ہیں کہ یہ صرف میرا حکم نہیں ہے، وہ تو ہے اور میرا حکم سب سے بڑا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے بھی تم دیکھو کتنے پوری دنیا میں جو بھی کچھ کام کرتے تو تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں. ملٹری میں جو لوگ ملٹری آپریشنز کرتے وہ بھی دیکھتے کہ تاریخ میں ایسے کوئی مثال کیا ہے، تاریخ سے ہم سبق لیں. تو اللہ تعالیٰ تاریخی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. وَذْكُرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم بہت تھوڑے تھے مکے شریف میں اور تم بہت کمزور سمجھے جاتے تھے کہ تمہارا کوئی حصہ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں. مکہ شریف میں مسلمان ہر وقت جو ہے وہ کہ خوف اور ہراس میں ہوتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت تم یہ خوف کرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچک لیں گے. وہاں مسلمانوں کو کوئی امن نہیں تھا، ہر وقت جو مسلمان ہو گیا کفار وہ غالب کفار ہی تھے. پہلے تو 100% سب کفار تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہا تھے، پھر حضرت خدیجہ، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جماعت چھوٹی تھی اور پورا قوم جو ہے پوری دنیا ان کے مخالف. تو وہ تھوڑے بھی تھے، وہ کمزور بھی سمجھے جاتے تھے کہ یہ لوگ نہتے ہیں، کمزور ہے، کچھ نہیں. اور یہ لوگ ہمیشہ یہ بھی ڈرتے تھے کہ ہمیں اچک لیں گے، ہمیں لے جائیں گے. جیسے کہ لوگ ڈرتے ہیں ہر جگہ کہ انٹیلیجنس آئے گی، انٹیلیجنس آدمی کو اٹھا لے گا. پھر نہ تو گھر والوں کو بتاتے اس کو کہاں لے جاتے، نہ وہ آدمی کو کوئی پتا ہے کہاں، کبھی اپنے گھروں سے اٹھا کے لے جاتے، کبھی کبھی راستے میں اٹھا کے کتنے لوگوں کو ایئرپورٹوں سے آدمی کو پکڑ لیتا ہے، لے جاتے، کسی کو کوئی پتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گیا. ایسے حالت تھی مکے شریف میں، کوئی بھروسہ، کوئی ایک منٹ کا کوئی سکون اور اطمینان نہیں تھا. فَآوَاكُمْ، دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے ٹھکانہ دیا. مدینہ پاک میں صرف ٹھکانہ اور مکان نہیں، اللہ نے اسلامی خلافت قائم کر دی، اسلامی حکومت مدینہ پاک میں اللہ نے قائم کر دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہیں مضبوط کیا، تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ. اللہ تعالی نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ تعالی نے جہاں تم یہ تھے کہ قلیلون مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، ایسے تمہاری حالت، اللہ نے اس کو بدل دی. فَآوَاكُمْ، تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اچھی اچھی ستھری چیزیں اللہ نے تمہیں دی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر مانو اللہ تعالی کا. اور یہ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں حلال پاکیزہ روزی دی، مال غنیمت سب سے اچھا مال ہے جو آدمی کے پاس آ سکتا ہے.
مال غنیمت جو ہے وہ کافروں کی ملکیت سے نکل کے برائے راست اللہ کی ملکیت میں جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کو جو ملتی ہے برائے راست اللہ کی ملکیت بالکل پاک صاف ستھری وہ ہے، وہ اللہ نے ایسے روزی پھر ان کو دی، اور یہ سب تاکہ تم اللہ کا حکم کو مانو، شکر گزار بندے بنو. کیسے شکر گزار؟ صرف زبانی نہیں، آج زبانی بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے. ہم سوچے ذرا کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے کس نے اپنے والدین کو کبھی جزاک اللہ کہا کہ تمہیں ہمیں پڑھنے کا موقع دیا، کہ تمہیں ہمیں تم ذریعے بنے ہمیں دنیا میں آنے کی، اللہ کی قدرت چاروں طرف دیکھنے کی، کہ تم نے ہماری پرورش کی، تم ہمیں کپڑے پہ دیتے ہو، تم ہماری ضروریات کو پوری کرتے ہو. ہے کوئی جس نے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا؟ کم از کم زبانی. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ہاں، اور یہ کتنے مرتبہ کیا؟ اللہ تعالی فرماتے وہ قلیل من عبادی الشکور، اور وہ جو قلیل ہے من عبادی الشکور وہ قلیل ما تشکرون، تم بھی بہت کم شکر گزار ہوتے ہو. تو آدمی کو شکر، دعا کون کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے، ایسے ضمناً بھائی تو وہی نہیں. امید ہے انشاءاللہ، تو دعا کرو بھی، کم سے کم دعا کرو، زبانی بھی کہو، ان کے دل کتنے خوش ہوں گے. اور ماں باپ کا دل خوش کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. کس نے اپنے اساتذہ کو جن سے آپ لوگ نے الف با تا پڑھا، کس نے کبھی ان کا شکریہ ادا کیا؟ اور ان کو ہدیہ بھی پیش کرو، جو اگر ابھی زندہ ہو، انتقال ہو گیا تو ان کو اور بڑا ہدیہ پیش کرو، کم سے کم 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کے پورا قرآن کا ثواب جتنا اور زیادہ ہو سکے. اور کس نے یہاں مدرسہ میں شکریہ ادا کیا؟ کس کا یہ؟ اور ایک آدمی نے. اور محتمی مدرسہ کا؟ اب میں تو حاضر ہوں، اب تو آپ کے ماں باپ تو حاضر نہیں، آپ کے اساتذہ نے. کس نے شکریہ ادا کیا کہ ہمیں یہاں پڑھنے کا اجازت دی، ہم یہاں پڑھتے ہیں؟ شوکت نے کی. ہاں، اور کس نے؟ اور کوئی نہیں. تو یہ بھی ہے، ہر ایک آدمی سوچے اور شکریہ ادا کرے. جس میں شکریہ کا مد، دو خاص چیزیں ہیں جو میرے تجربہ ہے جن سے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور بہت بڑا ولی، آدمی جو شکر گزار ہوتا ہے اور آدمی جو توازو اختیار کرتا ہے. یہ دو چیزیں اللہ کو بہت پسند، باقی پوری اصلاح اللہ کرتا ہے، بذات خود اللہ پھر آدمی کی اصلاح کرتا ہے. جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اور جو آدمی توازو اختیار، اللہ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں، پھر آدمی اس آدمی کو کھینچ لیتا ہے، اور اللہ اس کے تمام صفات، علم بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق بھی بناتا ہے، اللہ اس کو تمام صفات بھی دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ نے لعلکم تشکرون، اور جب اللہ کی اتنی نعمتیں، تو اے ایمان والو، تمہیں تو اطیع اللہ و اطیع الرسول بننا چاہے، اطیع اللہ و رسول ہو، استجیبو للہ و رسول ہی اذا دعاکم لما یحییکم، تم تو وہ بننا چاہے، تم ایسے نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اس کا خواب و خیال بھی نہیں آ سکتا ہے کہ مسلمان ایمان والے اللہ کی خیانت کرے. اللہ جنہوں نے تمہیں وجود بخشا، آنکھیں دی، زبان دی، جتنی نعمت ظاہری باطنی ہے، اندرونی بہار کی، جتنی اللہ نے نعمت عطا فرمائے، اور آدمی اللہ کی خیانت کرے، یہ مومن سے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے پھر بھی اپنے غایت کرم سے، یعنی آدمی جو اللہ نے عقل دی، آدمی خود سوچے کہ ایسے مشفق، ایسے منعم، ایسے مہربان، اور ان کی میں نافرمانی کروں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم. لا نہیں ہے لکھا، لیکن وہ ہے اس کا مطلب، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری امانتوں میں خیانت کرو، نعوذ باللہ یہ لا نہیں لکھا ہوا نہیں, لیکن ولا تخونوا اماناتکم, اور جتنے تمہاری امانتیں ہیں, اور عام مثلا لوگ امانت سمجھتے پیسوں کے معاملے میں, کسی نے تمہارے پاس پیسے رکھے تم نے اس میں خیانت کی, لیکن اصل اس کے تفسیر جو ہے دین کے بارے میں, جو اللہ نے تمہیں دین دیا اس میں خیانت مت کرو. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے امانت, یہ کون سی امانت تھی جو زمین اور آسمان پر اللہ نے پیش کی؟ دین کی امانت, کہ دین پر چلنا اور دین کو قائم رکھنا, وہ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, زمین آسمان بہت زبردست بڑے اللہ کی مخلوق, انہوں نے کہ یہ ذمہ دار تو بہت بڑی ہے, ہم سے نہیں ہو سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ, انسان بیچارہ بہت بھولا بھالا, اس نے جیسے کہ باپ بڑے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو, یہ اٹھاؤ یہاں سے وہاں رکھو یہ بکسا, اب بڑا بیٹا وہ نافرمان ہوتا ہے, وہ اس کے دنیا میں ہوتا ہے وہ کہ میں نہیں کرتا, اب دو سال بچہ اس کے اندر باپ کی محبت, وہ جاتا ہے اور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بڑی بڑی مخلوقات اللہ, انہوں نے کہا ہم سے نہیں, لیکن انسان کو جنہوں نے اللہ کی معرفت کی حاصل کی, جب اللہ نے پوچھا الست بربکم, تو اس معرفت میں اس انسان نے اللہ سے کہا وحملہ الانسان, میں اٹھاتا ہوں یہ بوجھ کو. وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ ظلومًا اپنے اوپر پہ اس نے ظلم کیا, یہ نہیں جانتا کہ کیا کون سا بوجھ اس نے, جہولا بھولا پنا بھولا ہے, یہ بہت بھولا ہے, تو اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا. تو یہ ہے وہ امانت, دین کی امانت. پھر جملہ تمام امانتیں بھی اس میں آ جاتی ہے, آنکھیں بھی اپنی امانت ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تو آنکھوں کی خیانت جسے معلوم ہوا کہ آنکھ بھی امانت ہے, اس کو صحیح استعمال کرنا, زبان امانت ہے, اپنا وقت امانت ہے, شاید ہی کوئی ایسے ہوگا جنہوں نے توبہ معافی مانگے اللہ سے کہ جو وقت میں نے ضائع کیا, وقت بھی بہت بڑی امانت ہے, اور کتنا کتنا وقت ہم ضائع کرتے, کتنے لوگ لکھتے ہیں کہ ہم وہ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, تال مٹول صوفہ صوفہ پھر یہ کام کریں, کتنا وقت نکل جاتا ہے, آدمی جب سونے کو جاتا ہے کتنا وقت ضائع کرتا ہے, اٹھتا ہے کتنا وقت ضائع کرتا ہے, ہر جگہ ہر وقت, اور وقت جیسی قیمتی نعمت شاید اور کوئی نعمت اتنی قیمتی نہیں, بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالی ہم اس کو نعمت جانتے بھی نہیں, اس کی قدر بھی نہیں کرتے, اور وقت کو پیسوں آدمی کا اسراف کرتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ آدمی اس نے غلط پیسے استعمال کیا, پانی کو بہاتا ہے غلط استعمال کرتا ہے, دوسری چیزوں کو, لیکن وقت کو ہم ضائع کرتے اس کا ہم توبہ بھی نہیں کرتے. تو یہ تمام امانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اللہ نے فرمایا لا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, تم تو تعلمون ہے, علم والے ہو جنہوں نے قرآن پڑھا, اور جو قرآن تمہارے سامنے, اور تم جو ہے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کرو, امانتوں میں خیانت کرو, اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو آدمی ان چیزوں کی طرف دھیان دے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خاص شان نزول اس آیت کی ہے کہ بنو قریظہ میں ان کے گھر والے اور ان کا مال وغیرہ سب بنو قریظہ میں تھے. بنو قریظہ نے وہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور خیانت کی, اس کی سزا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں میں یہ آیا کہ ان سب کو ہم قتل کریں گے. تو بنو قریظہ والوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا, تو ان کو معلوم تھا اور یہ امانت تھی, ان کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح کیسے کہ تم سب کو قتل کریں گے, ذبح کریں گے تم سب لوگ کو. فوراً اس کو وہ متنبہ ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز فاش کی, ظاہر کر دی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. فوراً مسجد نبوی میں چلے گئے اور ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور فرمایا کہ مجھے موت آ جائے یا اللہ میری توبہ قبول فرمائے, اللہ مجھے معاف کرے, میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. سات آٹھ دن ایسے وہ رہے, میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں, غشی ان پر طاری ہوئی. پھر اخیر میں اللہ تعالی نے آیت نازل کی کہ اللہ نے ان کو معاف کر لیا. پھر انہوں نے دوسرا ایک عہد کیا کہ جب تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود کے دست مبارک سے مجھے نہ چھرائے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کی رسی کو کھول دی اور پھر وہ ہٹے. تو اس کے متعلق خاص، لیکن عام ہے پورے، یعنی ہم سب کے لیے کہ جانو وعلمو انما اموالکم، تمہارے مال جو ہے وہ اولادکم، اور تمہارے اولاد جو ہے فتنہ، یہ ایک فتنہ ہے. یہاں فتنہ اردو اور گجراتی کا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ آزمائش ہے، امتحان ہے. تمہارے مال بھی امتحان ہے، تمہارے اولاد بھی ایک امتحان ہے. کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فیملی بھی وہاں بنو قریظہ میں، کہ ان کو تکلیف یہ لوگ نہ پہنچائے، وہ لوگ ان کو اچھی طرح سے رکھے. ان کا سب مال بھی وہاں تھا کہ یہ لوگ ان کا مال نہ وہ چھینے ان سے وغیرہ، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو اس خوف سے اور ڈر سے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دی. تقاضۂ بشریت سے ان سے یہ بات، کیونکہ بیوی بچے ہیں، مال ہے وغیرہ، انسان کا دل اس سے لگتا ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے بات بتا دی. تو اللہ نے اس کو بنیاد بنایا اس واقعہ کو، اور ہمیں بتایا کہ کبھی بھی اپنے گھر والے بیچ میں نہ آئے. اور جیسے کہ آپ کی شادی کا موقع آئے گا، اکثر ہم میں سے ایسے ہے کہ گھر والے چاہیں گے کہ اسلام کے خلاف رسومات وغیرہ تمام چیزیں کرے، تو اپنے گھر والے، فیملی والے، یہ چیزیں اللہ کے حکم ماننے میں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ، یہ امتحان ہے اس وقت. اور کس طریقے سے مناسب انداز سے پھر ماں باپ گھر والوں کو سمجھائے کہ نہیں، سنت کے مطابق ہمیں نکاح کرنا ہے، اور تمام چیزیں، اور بھی بہت سی چیزیں خرافات جو لوگ کرتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں، تو اس سے آدمی کو بچنا چاہے، اور خصوصاً علماء کو، اور تھوڑا بہت برداشت بھی کرے. کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو ناراض ہونے دے، لیکن اخلاص، یہ نہیں کہ صرف ان کو ایک پوائنٹ دکھانے کے لیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آدمی. اور یہ بھی آدمی کہتا ہے کہ مجھے شادی یعنی سنت کے مطابق چاہیے، لیکن پھر دوسری طرف کہتا ہے کہ میرا کمرہ جو ہے، فرنیچر وغیرہ، وہ تمام وہ جو ہے دوسرے تمام خرافات بھی اس کو چاہیے، اس کے باتھ روم میں یہ بھی چاہیے، اس کو وہ بھی چاہیے. تو ایک طرف سنت کے مطابق، ایک طرف سنت کے خلاف آدمی کرتا ہے، تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو اور وہ لوگ بھی پھر کہتے ہیں کہ یہاں تو تم بڑی باتیں کرتے ہو سنت کے، اور وہاں سب اس سنت کے خلاف کرتے ہو، اس کا تمہیں خیال نہیں. تو آدمی کو ہر چیز میں کوشش کرنی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ لوگ ناراض بھی ہو جائے، یہ لوگ خفا ہو جائے، تو اس کے زیادہ پرواہ نہ، کوشش کرے کہ یعنی جتنا ہو سکے کہ کسی کو چھیڑنے کے لیے اور کسی کو پوائنٹس بتانے کے لیے، اس کے لیے نہیں، سنت کے لیے. اور اگر یہ لوگ پھر بھی ناراض ہو گئے تو جانو کہ اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے. یہ لوگ اس وقت ناراض ہو گئے اور وہ یعنی شادی کے اور تمام رسومات اور تمام آپ کی ضروری چیزیں بھی پھر آپ کو وہ روک دے، منع کر دے، آپ فکر نہ کرے، اللہ کے یہاں بڑا اس کا اجر ہوگا. اور یہ تمام چیزیں اگر تم نے کی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے پھر خطاب ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ ہمارے آسان زبان میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور مناہی سے بچنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے آدمی بچے، یہی اسی کا نام تقوی ہے. اور پھر اس کے تفصیل، کتنے کتنے کتابیں لکھی گئے، کتنے کتنے اقوال ہیں بزرگوں کے تقوی کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہی ہے تقوی، کہ آدمی کے اللہ کے احکامات آدمی پورا کرے اور نواہی سے آدمی بچے. اگر تم نے یہ کام کیا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنائیں گے. عامتاً تفسیر یہاں ہے، اور اس موقع پر، بدر کے موقع پر، تم اللہ کے حکموں کو پر چلو گے. اور اللہ نے حکم دیا کہ ابو جہل کے جو لشکر آئے، اس کا مقابلہ کرو، تو وہ اللہ کا حکم ہوا، اس کو پورا کرو، تو اللہ تمہیں غلبہ آتا ہے، فرقان تمہیں غالب کر دیں گے. اور ان کافر اللہ ظاہر کریں گے کہ تم لوگ حق پر ہیں اور یہ کفار لوگ، یہ لوگ باطل پر ہیں. یہ ہے فرقان. اور عام اس کا ترجمہ جو مفسرین نے لکھا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو صفت فرقان بیان دیتا ہے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق، فرق کرنے والے. تو یہ فرقان کے ہر بات میں پھر اللہ وہ صلاحیت اور جوہر عطا فرماتے کہ ہر بات میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ حق بات ہے، یہ غلط بات ہے. یہاں تک کہ مسائل میں بھی جو اختلاف ہوتا ہے جن آدمی کے پاس، اس لیے وہ علماء اور جو مفتیان جن میں تقویٰ ہوتا ہے ان کے فتوے بھی تقویٰ کے روح میں، وہ ان کے فتوا بھی صحیح ہوتے ہیں. وہ اس میں دو رائے ہوتی ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی کے بارے میں علماء میں دو رائے. جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رائے صحیح ہے، ایک رائے غلط ہے. جو اس کو جائز کہتے وہ غلط رائے ہے. یہ دو رائے جائز ہونے کی نہیں ہے کہ یہ علماء بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے، وہ غلط رائے ہے، وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر یہ فرقان نصیب کرتے ہیں، مسائل کے اندر بھی اور ترجیح دینے کو مسائل میں. اور مثلا آدمی کو سفر کرنا ہے کہ میں آج جاؤں کہ میں پرسوں جاؤں، تو اللہ اس کو فرقان کے کون سا دن زیادہ مناسب ہے، کون سے راستے سے میں جاؤں، میں ہوائی جہاز سے جاؤں، میں گاڑی سے جاؤں، میں یہ راستے سے جاؤں وہ راستہ. ہر چیز میں آپ کو شادی کرنی ہے تو اللہ آپ کو فرقان نصیب کریں گے کہ کون سی لڑکے آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے. آپ کو ملازمت پھر دین کا کام کرنا ہے، اللہ آپ کو فرقان نصیب کریں گے کہ کون سی جگہ زیادہ مناسب ہے آپ کے لیے. جو تقوی اختیار کرتا ہے ہر چیز میں اللہ اس کو فرقان نصیب کرتا ہے، ہر چیز میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ زیادہ اچھا ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تقوی کا کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سیئات کو معاف کروں گا. یعنی اگر تم نے تقوی سے گویا کہ پھر آدمی گناہ کرے گا ہی نہیں، تو کون سے پھر گناہ ہوں گے کہ جس کو اللہ معاف کریں گے؟ تو اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ نے اسے پہلے بتایا، تم تقوی سے رہو، پھر بھی تم میرے بندے ہو، میں تمہیں خوب جانتا ہوں، پھر تم سے غلطی ہو جائے گی. جیسے کہ جو مثال میں نے عرض کی، آپ صحیح راستے پہ چلو، مقصد آپ کا صحیح ہو، راستے میں آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا، آپ کو پنچر ہو گیا، لیکن آپ صحیح راستے پر، کوئی نہ کوئی تمہیں اٹھا کے اپنی جگہ پر پہنچا دیں گے، کوئی تمہیں پنچر درست کرا دیں گے، کوئی تمہارے گاڑی میں پیٹرول ڈال دو گے، تم صحیح راستہ، تو تقوی کا ایک راستہ پر تو اللہ تمہیں صحیح راستے پر پہنچا دیں گے. اور اگر غلط راستے پہ ہو تو غلط جگہ پر آپ پہنچو گے. تو تقوی کا ایک راستہ اختیار کرو، پھر بھی تم کبھی تمہارا تقوی پنچر ہو جائے گا اور تمہارا تقوی جو ہے وہ کبھی خراب ہو جائے گا. اس کو ہماری شیخ جزاؤم اللہ خیر نے کتنا اچھا بیان کیا کہ مثلا کہتے کہ کوئی آدمی با وضو ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ہر وقت وہ وضو کے ساتھ ہے. وہ انسان ہے، بشر ہے، وہ اس کو سونا بھی پڑے گا، اور جہاں اس کے آنکھ بند ہو گئے اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ 6 گھنٹے سویا، وضو کر کے سویا، سب کہتے یہ ماشاءاللہ با وضو سویا، یہ با وضو ہے، لیکن فوراً جہاں اس کے آنکھ لگی اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر بھی کہتے کہ با وضو. جب یہ اٹھتا ہے تو ٹوائلٹ جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا پھر اور بھی، لیکن ہم کہتے کہ با وضو، کہ جہاں اس کا وضو ٹوٹا وہ پھر وضو کرتا ہے تو کہتے کہ با وضو. ایسے جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کا تقوی بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ انسان ہے، ان سے بھی کوئی غلطی، لیکن توبہ کرتے ہیں. توبہ کر لی تو یہ کہتے کہ ان کا تقوی بحال ہے، کہ یہ جو ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، وہ اس میں شمار ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جب یہ توبہ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا تم تقوی والے ہو لیکن پھر بھی تم سے غلطی ہوگی، اور میرا وعدہ شروع پہلے ہی سے ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن تم تقوی کے لائن پر چلتے رہو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف بھی کر دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالی بہت فضل کرنے والے. کام ہمارے شیخ کا شعر ہے، کام بنتا ہے فضل سے، اے اختر فضل کا آسرا لگائے ہوئے ہے، بس اللہ کے فضل سے، نہ ہمارے اعمال سے، کوئی جنت میں اس کے اعمال سے داخل نہیں ہوگا. ہمارے ایمان میں بھی کمزوریاں نکل آئے. بہت بڑے بزرگ اللہ والے, اللہ نے پوچھا کیا لے آئے, انہوں نے کہا کہ اگر میں نماز پیش کرو اس میں تو خرابیاں نکل آئے گی, کیڑے نکل آئیں گے. نماز تو ہم سب جانتے ہیں ہماری نمازوں کی حالت کیا, کوئی بھی عمل میں پیش کرو میں ایمان پیش کرتا ہوں کہ میں ایمان لے کے آیا. تو اللہ نے پوچھا کہ وہ دودھ والی رات آپ بھول گئے کہ رات کو دودھ پیا اور صبح کو پیٹ میں درد ہوا, تو انہوں نے کہا کہ رات کو جو میں نے دودھ پیا اس کی وجہ سے درد ہوا. تو فاعل کون ہے؟ دودھ ہے, اللہ تعالی ہے. کہ کس نے درد پیدا کیا, اللہ نے یا دودھ نے؟ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہے تو اللہ کے فضل سے ہی کام بنتا ہے. اور یہ جو ایمان ہے, اعمال ہے, یہ بھی اس میں اشارہ ہے, نشانی ہے کہ اللہ اس آدمی پر انشاءاللہ فضل کریں گے. اس لیے اللہ نے یہ تو اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ آگے ہجرت کا قصہ اللہ تعالی نے بیان کیا جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت کی اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کریں, پھر تیار ہوئے. اور اس سے جب یہ موقع ہوا اسی وقت کفار مکہ وہ بہت پریشان ہوئے کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے, جیسے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ تمام چیزیں جو ہو رہی وہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے, اسلام کتنا دنیا میں پھیل رہا ہے. اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ نمایاں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہی ہے, عیسائی بھی بہت ہے, لیکن آپ کو ایسے ایئرپورٹ پر, شاپنگ مال میں, کہیں بھی آپ کو ایسے نہیں لگے گا تاکہ یہ عیسائی ہے کہ یہ ہندو ہے یا یہ یہودی ہے. سب سے زیادہ جو نظر آتے, جتنے بھی مسلمان کمزور ہو گئے لیکن مسلمان نظر آئے گا. ابھی کتنے لوگ اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں, ٹوپی والے, کرتے والے, برقعے والیا, یہ تمام ہر جگہ. تو یہ لوگ اس پر پریشان ہیں, اس لیے یہ تمام جو ان کے بھی مشورے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے ان کے مشورے, وہ اسلام کو کیسے ختم کرے. لیکن اللہ کی شان ہے جتنا لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کرے اتنا اسلام اور پھیلتا پھولتا ہے. تو مکہ شریف میں بھی یہی صورت کہ مسلمان کتنے کمزور ہیں, کتنے تھوڑے تھے, لیکن روز اس کے ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. تو مشورہ کیا, دار الندوہ, ان کے پارلیمنٹ جو ہوتا تھا جہاں سب ملتے تھے, کوئی بڑا مسئلہ جیسے پارلیمنٹ میں حکومت والے ملتے, اس میں عتبہ ابن ربیع, سب بڑے کفار جو تھے, شیبہ ابن ربیع, ابو جہل, ابو سفیان, طعیمہ ابن عدی, نذر ابن حارث, ابو البختری ابن ہشام, حکیم ابن حزام, یہ تمام حضرات بڑے بڑے کفار جو ہے وہ سب جمع ہوئے. اور جب وہ جمع ہوئے تو اچانک دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی بھی آیا, بڑا شیخ آیا, بڑے جبہ قبا پہن کے اور بڑے صافہ باندھے. بڑے کوئی شیخ پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں شیخ ہوں نجد کا, اور میں نے سنا کہ تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہے, میں نے سوچا میں بھی کوئی رائے دے سکوں, آپ لوگ کی مدد کر سکوں. ہاں تم بھی آؤ. یہ ابلیس لعین تھا, یہ اس کی شکل میں آیا, بڑا شیخ, بڑے ایک شیخ کی صورت میں وہ پیش آیا. تو پھر وہاں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا ہم کریں, یہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو پھیل رہا ہے, پھول رہا ہے, زیادہ لوگ مسلمان بن رہے, کیا کریں؟ تو ابو البختری ابن ہشام نے کہا کہ ان کو ایک گھر میں, ایک جیسے سیل میں, ایک جیل میں اس کو بند کر دے, اور وہ ان کو وہاں رہے, اور وہ ایک روشن دان ہو, وہاں سے ہم کھانا ڈالتے رہے اور وہ لوگوں سے نہ ملے, پھر گردش ایام جیسے دن گزریں گے یہ بھی مر جائے گا, جیسے کہ اور شعراء کا حال ہوا اور لوگ ان سے متاثر ہوئے, یہ بھی پھر ختم ہو جائیں گے, پھر ان کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ جو شیخ کنانا, یہ ابلیس لعین, یہ چلا اٹھا کہ یہ سب بہت نکمہ رائے ہے, بہت بری رائے ہے, یہ وہ بات تو ضرور پھیل جائے گی کہ وہ تم لوگ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں مکان میں بند کیا ہے, ان کے جو متبعین ہیں وہ حملہ کریں گے, ان کو چھڑوا لیں گے, ان کو پھر وہاں سے رہائی اور آزاد کر دیں گے, یہ بہت بری رائے ہے. اس کے بعد جو ہے ہشام ابن عمر وہ بولا, کہ ہم ایسا کرتے کہ ان کو جلا وطن کرے، ایکزائل کر دے، ایک اونٹ پر بٹھا کے ان کو باہر بھیج دے مکہ شریف سے، اور وہ چلتا رہے اور اپنا کام کرتا رہے، پھر ہمیں خلاصی ہو جائے. تو وہ شیطان بہت پھر اور بھی چلایا اور کہا کہ یہ تو اور بھی بری رائے ہے، تم لوگ کو تجربہ نہیں کہ اس کی زبان کتنی میٹھی، اس کی باتیں کتنی شیریں، وہ جس کو بات کرتے وہ آدمی متاثر ہوتا ہے، ان کی بات مانتا ہے. یہ پورے آپ ان کو باہر بھیجو گے، وہ سب متاثر ہوں گے اور وہ سب مل کے آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کا شہر آپ سے لے لیں گے، آپ کا ملک آپ سے لے لیں گے. تو یہ تو بہت نکمی اور بری رائے ہے. اس کے بعد ابو جہل بولا، وہ ابھی جوان آدمی تھا اس وقت، وہ بولا کہ ایسے ہم کرتے ہیں کہ قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلہ میں سے ہم ایک جوان کو اختیار کرتے ہیں، ان کو تلوار دیتے ہیں اور ہر ایک آدمی ساتھ میں حملہ کر دے، اور جب ان کو پھر ختم کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جو ان کا قبیلہ بنو ہاشم وہ سب سے تو نہیں لڑ سکیں گے، ایک قبیلہ بنو ہاشم اور قریش کے تمام قبیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے، تو وہ دیت یا بلڈ منی اس پر تیار ہوں گے، وہ ہم ادا کر دیں گے اور اس سے چھوٹ جائیں گے. تو ابو جہل شیطان بولا ہاں یہ رائے بہت پکی، یہ اچھی رائے ہے. ابو شیطان نے بھی تعجب کیا کہ یہ ایک میرا جو خلیفہ ہے وہ مجھ سے بھی بڑھ گیا، اور جو رائے میں نہیں سوچ سکتا تھا اس نے یہ رائے سوچی، یہ تو بہت آگے بڑھ گیا، یہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گیا. تو کہا کہ یہ رائے اختیار، تو چنانچہ سب تیار ہوئے. ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا سنا دیا کہ یہ سب لوگ جمع ہوئے، یہ ان کے رائے ہوئی اس طریقے سے، اور یہ آپ اسی رات انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے اور ان کا کام تمام کر دے. تو وہ سب جمع ہو گئے، جوان قریش کے ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اللہ کے حکم سے، اور سورہ یاسین کی سورت آیت پڑھتے ہوئے، اور ان کے آنکھوں پہ مٹی ڈالی، وہ سب لوگ کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اور حضرت ابو بکر جہاں پہلے سے تیاری اونٹوں کی تیاری کہ اب اللہ نے اشارہ بھیج لیا کہ ہجرت کا وقت قریب ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو اونٹوں کے اونٹنیوں کی تیاری بھی کر رکھی تھی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ لوگ صبح ہوتے ہی ایک دم سے حملہ کر دیا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو سلایا اور فرمایا کہ آپ بالکل بے فکر. حضرت علی فرماتے روایتوں میں آتا ہے اس رات کو جو مجھے نیند آئی کبھی ایسے نیند مجھے نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بے فکر رہے اور اچھی میٹھی نیند سوئے. جب یہ لوگ نے حملہ کر دیا تو دیکھو کہ یہ تو حضرت علی، پوچھا کہ تمہارے ساتھی محمد کہاں گئے، کہ مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو یہ لوگ بہت مایوس ہوئے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہجرت کرتے اور غار سور میں جا کے پناہ لی، اور یہ لوگ چاروں طرف سے پھر نکلے تلاش کرنے کو. اس کو اللہ تعالی نے اس میں بیان کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کفار مکہ نے تم سے مکر داؤں کیا، پلاننگ کی کہ کیسے تم کو ختم کرے اور تمہارا مشن جو ہے اسلام اور دین کا پھیلنے کو کیسے اس کو ختم کرے، تو ایک کی رائے ہوئی لِيُثْبِتُوكَ کہ گھر میں آپ کو بند کر دے، وہ ابو البختری ابن ہشام کی رائے تھی، او یقتلوک یہ ابو جہل کی رائے تھی کہ سب مل کے آپ پر حملہ کرے، او یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کرے یہ ہشام ابن عمر کی رائے تھی، ویمکرون ویمکر اللہ انہوں نے بھی مکر کی سازش کی چھپ کے خفیہ طور پر، اور اس کو کہتے مکر جو آدمی چھپ کے خفیہ طور پر کوئی پلاننگ کرتا ہے کوئی مکر کرتا ہے اس کو مکر کہتے. ویمکر اللہ اللہ نے بھی ادھر سے اللہ کی بھی مکر ہوئی، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتا دیا جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو اور ان کو تدبیر بھی بتاؤ کیسے وہ اسے نجات پالے، واللہ خیر الماکرین اور اللہ ہی سب سے اچھے پلاننگ کرنے والے مکر کرنے والے ہیں. تو آج بھی مسلمانوں کو خوف نہیں ہونا چاہیے، مسلمان اپنے دین پر البتہ اس بات کی ضرورت ہے جو یہودی بھی جانتا ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم اپنے دین پر قائم ہو جائیں, پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی, پھر کوئی فکر نہیں. نہ ہمارے پاس کوئی بڑا بجٹ ہو پیسوں کا, نہ کوئی بڑی بلڈنگ ہو کمپیوٹرز اور آفیسز کا, نہ ہمارے پاس کوئی بڑی لشکر ہو, کچھ نہیں. ہم اسلام کو اپنے اندر پیدا کریں, اللہ کے احکامات اور سنت کے مطابق زندگی بنائیں, پھر اللہ کی مدد ہوگی. اور دنیا کے جتنے یہ مکر ہے, دیکھو کتنے وہ کفار مکہ تھے اور کتنی بڑی تعداد ان کی, اور وہ جوان ان کے اور تلوار ان کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ کی مدد تھی, کیسے کامیاب ہوئے اور کیسے وہاں عافیت سے نکل گئے, مدینہ شریف پہنچے, اسلامی حکومت خلافت قائم ہوئی, اسلام پوری دنیا میں پھیلا, پوری دنیا پر غالب ہو گیا اسلام. آج بھی وہی صورت حال ہے کہ ہم اسلام اپنے اندر میں پیدا کریں, اور جب اسلام ہمارے اندر, اللہ کی مدد ہوگی اور اسلام پھر دنیا میں پھیلے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.